السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہر حالات حاضرہ کی خبروں اور نیوز سٹوریز کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
رینجرز کا کراچی کے مضافات سے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو گرفتار کرنے کا اعلان. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لال مسجد کے سابق خطیب کے خلاف کارروائی کے لیے سول سوسائٹی کی طرف سے 2 درخواستیں دائر. حکومت سے کارروائی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
افغان مصالحتی عمل کی کوششوں میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. امریکی جنرل کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں شام کے مرکزی حزب اختلاف گروپ کی نمائندگی کرنے والا ایک گروپ آج ہفتے کے روز جنیوا پہنچ رہا ہے. ان مذاکرات کا مقصد جنگ شام میں جنگ کا خاتمہ کرنا ہے. ادھر امریکہ اور برازیل کے صدور صاحبان زیکا وائرس کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کے صوبے سندھ میں رینجرز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو کراچی کے مضافات سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جمعے کی رات کراچی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین.
پاکستان رینجرز سندھ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو جمعے کی شب کراچی کے مضافات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ حساس معلومات کی بنیاد پہ کی گئی اس کاروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. عزیر بلوچ کو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور پھر 90 روز کے لیے رینجرز کے حوالے کر دیا گیا. اس موقع پر عزیر بلوچ کے وکیل خواجہ نوید نے میڈیا کو بتایا.
جج صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ان کی جی آئی ٹی کرائی جائے, اور اب یہ کہ اندر کوئی خاص بات نہیں ہوئی, کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوا. جنرل ایلیگیشن لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ ان کے اوپر بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ اور اغوا اور اس طرح کے جو بھی جتنے جرائم پی پی سی میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے اس میں لکھے کہ وہ ان کے اوپر ہے, اور اس کے لیے ان کو ڈیٹینشن 90 دن کرنا ضروری ہے.
عزیر بلوچ کی امن کمیٹی پر بھی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں. کچھ سیاستدان اور تجزیہ کار عزیر بلوچ اور سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات پر تبصرے کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے سے لا تعلقی کا اعلان کرتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے پارٹی یا اس کی قیادت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے میڈیا سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا,
اب اگر اچانک ان کا ظہور ہوا ہے تو پتا چل جائے گا ان کے مقاصد کا. چھپ تو نہیں سکتی آج کل کے ماحول میں, یہ تو ہمیں چھوڑ چکے ہیں, یہ اب ہماری جماعت میں نہیں ہے. عزیر صاحب پیپلز پارٹی نے رات تعلق کی ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کریں گے تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے.
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد کا اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا,
عزیر بلوچ کی دبئی میں گرفتاری اور اس کے بعد ان کی رہائی اور ان کے پشاور کے کسی سیف ہاؤس میں رکھنے کے بارے میں قیاس آ رہی ہیں میڈیا میں ہوتی رہی تھی, مگر اب یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار اور خوشی شاہ اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو رشتہ 2 دنوں سے لفظوں کی لڑائی شروع ہوئی تھی, اور اس سے پہلے حکومت سندھ نے جو رینجرز کے اختیارات کے معاملے میں کئی مبصرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عزیر بلوچ کو منظر عام پہ لایا جائے گا اور ان کا براہ راست نشانہ سابق صدر زرداری اور ان کے اہل خانہ ہوں گے.
مقامی ذرائع ابلاغ میں ستمبر 2013 میں کراچی آپریشن شروع ہونے پر عزیر بلوچ کے ملک سے فرار ہونے پھر دبئی میں گرفتار ہونے کی خبریں آتی رہیں. پھر پاکستان سے قانونی ٹیم کی عزیر بلوچ کو ملک واپس لانے کے لیے دبئی جانے کی خبریں آتی رہیں, لیکن یہ بات واضح نہیں کہ عزیر بلوچ کی ملک واپسی کب اور کیسے ہوئی. कराची एक तवील अरसे से संगीन जराइम और दहशतगर्दी का शिकार रहा है और लियारी में मुसल्ला ग्रोहों में तसादुम भी होते रहे हैं। लेकिन सितंबर 2013 से शहर में रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के बाद लियारी समेत शहर की अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के सरगर्म कारकुनों ने एक बार फिर मुतालबा किया है कि हुकूमत को सख्त मौकफ रखने वाले मजहबी रहनुमा अब्दुल अजीज के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के वफाकी दारुलहकूमत में वाक़ लाल मस्जिद और इसके साबिक खतीब मौलाना अब्दुलअज़ीज़ का मामला एक बार फिर ज़राए इब्लाग में मौजू बहस बना हुआ है। एक तरफ जहां हिजब मुखालिफ की जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत पर यह कहकर तनकीद की जा रही है कि वो अब्दुलअज़ीज़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, वहीं जुमे को लाल मस्जिद के साबिक खतीब के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की तरफ से दो दरख्वास्तें पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गईं। इन दरख्वास्तों में मौकिफ इख्तियार किया गया कि अब्दुल अजीज ने इंटरनेट पर जारी एक वीडियो में मुबैना तौर पर शिया मसलक के खिलाफ इश्ताल अंगेजी को हवा देने की कोशिश की है, जबकि उनके मदरसे के तलबा की तरफ से दाइश से वफादारी और इस शिद्दत पसंद ग्रुप को पाकिस्तान आने की दावत दी गई। गुज़श्ता बरस भी अब्दुल अजीज के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले दहशतगर्द हमले से मुतालिक उनके एक मुतनाज़ बयान को मुल्क में अस्करियत पसंदों की हिमायत करार देते हुए इनकी गिरफ्तारी की इस्तदा की गई थी। लेकिन ताहाल अब्दुल अजीज गिरफ्तार नहीं किए गए और उनके एक तर्जुमान की तरफ से ताज़ा दरख्वास्तों में लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि जिन तलबा ने दाइश से वफादारी का ऐलान किया वो मदरसे से पढ़कर जा चुके हैं और मौलाना अब्दुल अजीज की तरफ से वीडियो में कोई इश्ताल अंगेज बयान नहीं दिया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी लाहे अमल वज़ा किया था, जिसमें दहशतगर्दों के हामियों और मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बताया गया। लेकिन सिविल सोसाइटी के सरगर्म कारकुनान कौमी लाहे अमल पर पूरी नेक नीयती से अमल के हुकूमती दावों के शाकी नजर आते हैं। एक सरगर्म कारकुन सरवर बारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा,
यह सारा जो शोर होगा था कि कोई बहुत पैराडाइम शिफ्ट लेके आए हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो रही। हम समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे एक कंसेंसस है, उसके मुताबिक जो है इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा अभी तक, तो हम समझते हैं ये सिर्फ धोखा है और इससे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होने वाला जब तक आप ये जो अहम लीडर हैं उनकी जो आउटफिट्स हैं वो नाम बदल बदल के आगे आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती।
लेकिन वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने रवां हफ्ते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अब्दुल अजीज के मामले पर उठने वाले सवालात का वो शवाहिद के साथ ईवान में जवाब देंगे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमरीका के नुमाइंदे आइंदा माह इस बात पर तबादला ख्याल की गरज से पाकिस्तान के दारुलहकूमत इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे हैं कि काबुल और तालिबान के दरमियान इल्तवा में पड़ी हुई अमन बातचीत को दोबारा कैसे शुरू कराया जा सकता है। तफसीलात के साथ एक बार फिर इस्लामाबाद से नासिर महमूद।
अफगानिस्तान में हुकूमत और तालिबान के दरमियान तातुल के शिकार मुज़ाकराती अमल की बहाली की कोशिशों से मुतालिक चार फरीकी इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जबकि जंग से तबाहाल मुल्क में बैन अल-अक़वामी फोर्सेज की क़यादत के लिए नामजद करदा अमरीकी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जॉन मैकनिकल्सन ने भी इस ज़मन में पाकिस्तान की कोशिशों को मावन करार दिया है। वजारत खारजा के मुताबिक 6 फरवरी को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमरीका के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें अफगान अमन मुजाकरात का लाहे अमल तय करने की कोशिशों पर मजीद तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद 4 मुल्की कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके अब तक 2 इजलास हो चुके हैं। इसके नुमाइंदों की आखिरी मुलाकात रवां माह काबुल में हुई थी। अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के माबैन पहली बराह रास्त मुलाकात का अहतमाम पाकिस्तान ने किया था, जिसका पहला दौर गुज़श्ता जुलाई के अवायल में मरी में हुआ। लेकिन बाद अज़ां तालिबान के अमीर मुल्ला उमर की मौत की खबर मंजरे आम पर आने से यह अमल तातुल का शिकार हो गया, जिसमें मजीद तवालुद तालिबान के आपसी इख्तलाफात और अफगानिस्तान में उनकी बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस पैदा हुई। उधर अफगानिस्तान में बैन अल-अक़वामी अफवाज के लिए अमरीका के नामजद करदा नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जॉन मैकनिकल्सन ने अपनी तौसीक के लिए अमरीकी सेनेट की कमेटी की समाअत के दौरान कहा कि कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से दहशतगर्दों की पाकिस्तानी सरजमीन को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने की काबिलियत मुतासर हुई है। लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर बाहमी तआवुन में बेहतरी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, اتحادی افواج کی پیش رفت کو برقرار رکھنے اور سرحدی تحفظ کے لیے بدستور بہت اہم ہے۔ امریکی جنرل نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور طالبان کے درمیان مصالحت کی خواہش کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن ان کے بقول اس ضمن میں پاکستان کی حکمت عملی میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان طالبان خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے۔ جنرل نکلسن کے بقول پاکستان کی طرف سے طالبان پر دباؤ اور اس کی طرف سے مصالحتی عمل کی حمایت افغانستان میں تشدد میں کمی لانے کا سبب بنے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شام کے مرکزی حزب اختلاف گروپ کی نمائندگی کرنے والا ایک گروپ آج ہفتے کے روز جنیوا پہنچ رہا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ سعودی عرب کی حمایت والی سرکردہ مذاکراتی کمیٹی یعنی ہائر نیگوسیٹنگ کمیٹی کے ارکان شام میں جنگ کے خاتمے کے مقصد سے ہونے والے ان امن مذاکرات میں براہ راست شرکت کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ایچ این سی کے بائیکاٹ کے باوجود مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ مذاکرات کا آغاز اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا اور شام کی حکومت کے وفد کے درمیان ملاقات سے ہوا۔ اس وفد کی قیادت اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر بشار جعفری کر رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد مستورا نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اتوار کے روز ایچ این سی کے وفد سے ملاقات کر سکیں گے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
شام میں بڑے اپوزیشن گروپ کے نمائندے جنہیں ہائی نیگوسیشنز کمیٹی کہا جاتا ہے ہفتے کے روز جنیوا میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ملاقات اس کے بعد ہو رہی ہے جبکہ کمیٹی اس بات چیت کے پہلے دن باہر رہی جس کا مقصد وہاں جنگ کو ختم کرانا ہے، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شامی حکومت کے وفد کے ساتھ براہ راست بات چیت میں حصہ لیں گے۔ اپوزیشن فرح اتاسی جو ہائی نیگوسیشنز کمیٹی کے قریب ہیں،
They're coming for a discussion with the Mr. De Mistura with the UN.
وہ اقوام متحدہ کے ایلچی ڈی مسٹورا سے تبادلہ خیال کے لیے آ رہے ہیں، نہ کہ حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے یا سیاسی مذاکرات کا عمل شروع کرنے۔ 2014 میں مذاکرات ٹوٹنے کے بعد یہ امن بات چیت پہلی ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسٹیفان ڈی مسٹورا کہتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے کہ دونوں فریق وہاں موجود ہیں۔ ان کے الفاظ
that any type of ceasefire discussions which is obviously something that we are aiming at apart from substantive discussions
on مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جنگ بندی کے کسی بھی قسم کے تبادلے خیال میں جو کہ ہم چاہتے ہیں شام کے مستقبل سے قطع نظر، ہمیں اس تبادلے خیال میں شرکت کے لیے دو فریق چاہیے۔ آپ انہیں کے درمیان تو جنگ بندی کے لیے کہیں گے جن کے درمیان فائرنگ ہو رہی ہے۔ ایسے میں جبکہ شامی حکومت کا وفد موجود ہے، اقوام متحدہ کو امید ہے کہ اتوار کے روز کی بات چیت میں دونوں ہی فریق شریک ہوں گے، لیکن براہ راست بات چیت میں اس بنا پر رکاوٹ پڑ سکتی ہے کہ آیا اپوزیشن کو انسانی بنیادوں پر امداد یا بم کے حملوں جیسے مسائل پر کوئی ضمانتیں مل سکتی ہیں۔ شام میں کوئی 5 سال سے جاری خانہ جنگی میں 2.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بہت سے بھاگ کر مغربی یورپ پہنچے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں خصوصی طور پر ایرانی امریکیوں کو ایران کے سفر کے خطرات کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ یہ سفری انتباہ جمعے کو جاری کیا گیا جو 5 اگست 2015 سے نافذ العمل انتباہ کی جگہ لے گا۔ اس میں امریکی شہریوں خصوصی طور پر ایسے ایرانی امریکیوں کو جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ایران میں گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کے خطرے کے بارے میں چوکنا کیا گیا ہے۔ امریکہ اور برازیل کے صدور صاحبان زیکا وائرس کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ دونوں لیڈروں کے درمیان جمعے کے روز ہونے والی گفتگو کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک بیان میں بتایا گیا کہ صدر براک اوباما اور ڈلما روسیف دونوں اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ بہتر ویکسین تیار کرنے اور وائرس پر کنٹرول کے لیے دوسری ٹیکنالوجیز پر کام میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ برازیل میں ایک اندازے کے مطابق اس وائرس کا تعلق 4000 کیسز سے بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نوزائیدہ بچوں کے سر اور دماغ غیر معمولی طور پر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں برسوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ امریکہ کے آئندہ صدر منتخب ہونے کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدوار آئیووا میں مصروف عمل ہیں اور پیر کے روز ملک کے پہلے کاکس سے قبل اپنے حریفوں کو ہدف بنا رہے ہیں. ریپبلکن امیدواروں میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیووا رائے عامہ کے جائزوں میں برتری حاصل ہے اور وہ نیو ہیمپشر میں اپنی مہم چلا رہے ہیں جہاں 9 فروری کو نامزدگیوں کا دوسرا مرحلہ ہوگا. آئیووا میں ٹرمپ کے حریف سینیٹر ٹیڈ کروز کاکس سے 2 روز پہلے رائے دہندگان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن رائے عامہ کے جائزوں میں معمولی برتری کے بعد اطمینان میں نہیں, انہیں اپنے حریف برنی سینڈرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا سامنا ہے. امریکی مسلمان امریکی آبادی میں 1% سے کم ہے, مگر بعض ریاستوں میں جہاں انتخابی ترجیحات میں بہت قریبی فرق ہے اس سال صدارتی انتخاب میں ان سے فرق پیدا ہو سکتا ہے. مائیکل سلیوان نے لاس اینجلس کے قریب مسلمان ووٹروں سے بات کی اور جانا کہ انہیں کن مسائل اور امور پر تشویش ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
مسلمان اسلامک سوسائٹی آف اورنج کاؤنٹی میں نماز کے لیے جمع ہیں اور امام کا خطبہ سن رہے ہیں جو ایک مقامی ڈینٹسٹ بھی ہیں. احمد صبو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر تنوع پایا جاتا ہے.
But we all do definitely agree on one thing, and one thing that's very important, that we all are tired from the rhetoric and the fear-mongering and the Islamophobic
comments. ہم سب یقینی طور پر ایک بات پر متفق ہیں اور وہ ایک چیز بہت اہم ہے کہ ہم سب بیان بازی اور خوف پھیلانے اور اسلام سے خوفزدہ کرنے والے بیانات سے تنگ آ چکے ہیں جو وہ امیدوار بار بار دہراتے ہیں جنہیں ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں. اگرچہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, تاہم وہ ریپبلکن پارٹی کے نمایاں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے جو مسلمانوں کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کر چکے ہیں. مسجد سے وابستہ لوگوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹر کے طور پر اندراج کروائیں. کیا آپ نے اپنے ووٹ کا اندراج کروایا ہے؟ اور لوگ یہ اندراج کروا بھی رہے ہیں. مسجد سے وابستہ اسکول میں مستقبل کے ووٹروں یعنی بچوں کو شہریت کا سبق بھی پڑھایا جاتا ہے. لیلا ڈیکل باب اورنج کرسنٹ اسکول کی وائس پرنسپل ہیں. وہ کہتی ہیں
Actually, our student population represents 32 different countries from all around the world. The only thing they all have in common is that they are Muslim, but we all share the same beliefs.
ہمارے طلبہ دنیا بھر کے 32 مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور ہم سب تمام لوگوں اور تمام شہریوں کے لیے آزادی اور جمہوریت کے یکساں عقائد رکھتے ہیں. لاس اینجلس میں ایک افریقی امریکی علاقے میں طلبہ عربی سیکھتے ہیں اور شہریت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. عزیزہ علی ریگن اصلاح کمیٹی کی پرنسپل ہیں. وہ کہتی ہیں
کیریکٹر بلڈنگ اینڈ لیڈرشپ ٹریٹس اینڈ دین اٹ گوز آن ٹو ہاؤ کین آئی ٹیک دوز سکلز اینڈ موو انٹو مائی کمیونٹی اینڈ کریٹ چینج.
ان کے کردار اور قیادت کی صلاحیت کی تعمیر اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے کہ یہ صلاحیتیں پیدا کس طرح کی جا سکتی ہیں اور کیسے معاشرے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے, تبدیلی لائی جاتی ہے اور عالمی سطح پر کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. امریکہ میں مسلمانوں کی 2/3 تعداد تارکین وطن کی ہے. حاتم بندکئی اردن سے ترک وطن کر کے آئے ہیں.
We are citizens by choice and we accepted and wanted to be here.
ہم نے اپنی مرضی سے یہاں کی شہریت لی ہے. ہم نے یہ قبول کیا اور چاہتے تھے کہ اس کمیونٹی کی خدمت کریں کیونکہ یہ ایک عظیم کاؤنٹی ہے. اس نے اپنے دروازے ہمارے لیے کھولے. عمر حکیم وسطی لاس اینجلس کے قریب علم فاؤنڈیشن میں مسلم کمیونٹی کے ایک سرگرم کارکن ہیں. وہ مستحق لوگوں کے لیے حفظان صحت کی اشیاء کی کٹ تیار کرتے ہیں. انہیں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تشویش ہے.
He's given us a reason to express and show what democracy truly is. So this year we're really going to be focused on getting out to vote.
انہوں نے ہمیں وجہ دی ہے کہ ہم بتائیں اور ظاہر کریں کہ اصل جمہوریت کیا ہے. چنانچہ اس سال ہم واقعتاً ووٹ ڈالنے پر توجہ رکھیں گے اور امریکہ میں اپنے رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے تاکہ ہم اپنی آواز کی طاقت دکھا سکیں. امریکی ریاستوں کیلیفورنیا، الینوائے اور نیو یارک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, مگر سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انتہائی سخت مقابلے والی ریاستوں جیسا کہ فلوریڈا، اوہایو، ورجینیا اور پینسلوینیا میں بھی مسلمان ووٹروں سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی رہائش گاہ پر ان کے غیر محفوظ ذاتی کمپیوٹر میں کئی ایسی ای میلز موجود ہیں جن میں انتہائی خفیہ معلومات ہیں اور ان ای میلز کو عوامی سطح پر شائع نہیں کیا جائے گا.
The 7 emails or a few emails at any rate are being withheld at the request.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ سراغ رساں اداروں کی درخواست پر 7 یا اس سے کچھ زیادہ ای میلز کو روک دیا گیا ہے. میں ان ای میلز کے مشتملات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ کہ آیا وہ ان کے نجی کمپیوٹر سے بھیجی گئی ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں. یہ پہلا موقع نہیں جب صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ای میلز کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا ہے. یہ ای میلز انہوں نے اس وقت ذاتی کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ارسال کی تھیں جب وہ امریکی وزیر خارجہ تھیں. تازہ ترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آئیووا کے کاکس میں محض 3 روز باقی رہ گئے ہیں. یہ پہلا ایونٹ ہوگا جس میں عوام اپنی اپنی جماعت کی طرف سے آئندہ صدر کے لیے نامزدگیوں کا آغاز کرتے ہیں. یہ واضح نہیں ہوا کہ ان ای میلز کا کاکس کے نتائج پر کیا اثر مرتب ہوگا. صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ملک بھر میں طالب علموں کو اسکول میں بھی کمپیوٹر سائنس سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کے اپنے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا ہے. صدر نے توجہ دلائی ہے کہ معیشت میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور اساتذہ اور بزنس لیڈر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس اب معاشی مواقع کے لیے نئی بنیادی مہارت ہے جس کا جاننا ضروری ہے. امریکہ کا ایک بحری جنگی جہاز جنوبی بحیرہ چین میں ان مقامات سے گزرا جس کی ملکیت کا دعویٰ چین کرتا ہے. امریکہ نے اسے بحری سفر کی آزادی کے نام سے موسوم کیا جبکہ چین نے اسے سنگین طور پر غلط رویہ قرار دیا ہے. ادیس ابابا میں افریقہ کے متعدد لیڈر آج ہفتے کے روز افریقن یونین سمٹ کا آغاز کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون, جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما اور مصر کے صدر عبد الفتح السیسی بھی اس اجلاس میں شامل ہیں. بحیرہ ایجین میں نقل مکانی کرنے والے 10 افراد جن میں 5 بچے ہیں اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کشتی ڈوب گئی. یہ لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. اور فرانس کے بحیرہ اوکینوس ساحل کی طرف خراب ہونے والے باربردار جہاز کے تمام عملے کو بچا لیا گیا ہے اور اسے ساحل کی طرف لایا جا رہا ہے. اور جمعے کو ٹینس کی نمبر 1 ڈبلز جوڑی نے آسٹریلین اوپن کے فائنل میچ میں چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والی آڈریا ہلاواکووا اور لوسی براڈیکا کو ہرا کر ڈبلز مقابلہ جیت لیا. خبریں ختم ہوئیں. ترکی کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ شام کے کرد گروپ پی وائی ڈی اور اس کی ملیشیا وائی پی جی کی شام کے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ مدثرہ منظر سے.
ترکی کی قومی سلامتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر بشر الاسد کی شامی حکومت کے ساتھ کرد گروپ پی وائی ڈی اور اس کی مسلح شاخ وائی پی جی کو شام کے مستقبل میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. انقرہ پی وائی ڈی اور وائی پی جی پر باغی کرد گروپ پی کے کے کی شاخیں ہونے کا الزام لگاتا ہے جس کے خلاف اس وقت ترک فورسز ملک کے اندر بھی اور فضائی ذریعے سے عراق میں بھی لڑ رہی ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس مہینے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ خطے سے پی کے کے کا صفایا کر دیں گے. ترکی زبان کے ایک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمیع دیس کہتے ہیں کہ اس خطرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے.
Prime Minister Davutoğlu himself has said that if Turkey sees it necessary, it will take the same precautions against the YPG in Syria.
انہوں نے کہا کہ خود وزیر اعظم احمد داوتولو یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ترکی نے یہ ضروری سمجھا تو وہ شام میں وائی پی جی کے خلاف حفظ ماتقدم کے وہی اقدامات کرے گا جو وہ عراق میں پی کے 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 خلاف کر رہا ہے. اس لیے ایک لحاظ سے ترکی نے وائی پی جی کے خلاف کاروائیوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے. مبصروں کا کہنا ہے کہ ترکی کی سیاسی قیادت جمعے کے روز جنیوا میں ہونے والے شام سے متعلق امن مذاکرات سے کرد گروپ پی وائی ڈی کو خارج کرنے میں اپنی کامیابی کو غالباً اپنی حوصلہ افزائی کے طور پر دیکھ رہی ہے. لیکن برسلز میں قائم ایک تھنک ٹینک کارنگی انسٹیٹیوٹ کے ایک وزٹنگ اسکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ انقرہ کا سخت ہوتا ہوا موقف شام کی کرد فورسز کی حالیہ عسکری کامیابیوں اور ترکی کی جانب سے روسی طیارہ گرائے جانے کے واقعے کا بھی ایک رد عمل ہے جس کے متعلق انقرہ کا کہنا ہے کہ اس نے ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی.
There is certainly a degree of unease in Ankara over these attempts by the PYD to cross westwards.
تجزیہ‌کار اولگن کہہ رہے ہیں کہ پی وائی ڈی کی جانب سے مغربی سمت کی جانب بڑھنے کی ان کوششوں پر انقرہ میں یقینی طور پر کسی حد تک بے چینی پائی جاتی ہے, لیکن روسی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد اس خوف سے کہ روس کے ساتھ فوجی محاذرائی نہ شروع ہو جائے ترکی کی شام میں اپنی قوت کے اظہار کی صلاحیت محدود ہو چکی ہے. نومبر میں ترکی کے ہاتھوں اپنا طیارہ گرائے جانے کے بعد روس نے شام میں جدید طیارہ شکن میزائلوں کا نظام نصب کر دیا تھا. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ماسکو شام کی کرد فورسز کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے جنہیں پہلے ہی داعش کے خلاف ان کی لڑائی میں امریکی فضائی قوت کی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ انقرہ کی دھمکیوں اور جنیوا مذاکرات سے اخراج کے باوجود پی وائی ڈی کی پوزیشن بدستور مضبوط ہے۔ ان کے الفاظ:
Military situation on the ground that's going to determine the final outcome. And as you know, the PYD and the YPG are allied with America.
زمین پر عسکری صورتحال آخری نتیجے کا تعین کرے گی، اور یہ کہ YPG اور PYD امریکہ کے اتحادی ہیں اور زمینی جنگ جاری ہے، اور اگر مغرب شام کے لیے اپنی حمایت کم کرتا ہے تو روس اس کی جگہ لے لے گا۔ شام کی کرد فورسز یہ الزام لگاتی ہیں کہ ترکی پہلے ہی سرحد کے ساتھ ان کے خلاف اکا دکا حملے کر چکا ہے۔ اگر YPG فورسز اپنی عسکری کامیابیوں کا تسلسل جاری رکھتی ہیں، جبکہ ترک فورسز ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقوں میں PKK کے خلاف اپنی لڑائی میں شدت پیدا کر دیتی ہیں، تو تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اندرونی تنازع کا پھیلاؤ شام کی سرحد کے مزید آگے تک جا سکتا ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم، ہیرو فواد خان ہوں گے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم۔ دیکھا نہ تھا۔
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت، لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کی فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھاگیا ہے۔ بالی ووڈ میں تو یکے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے۔ اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ فواد خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پرستاروں کو یہ خبر سنائی کہ وہ پاکستان میں پاپ سنگنگ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج دینے والے مایا ناز گلوکار عالمگیر کی زندگی پر بنائی جانے والے فلم البیلا راہی میں مرکزی کردار ادا کریں گے، جس کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔
نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے، پیار برسائے، ہم کو ترسائے، ایسا کوئی ساتھی ہو، ایسا کوئی پریمی ہو، پیاس دل کی بجھا جائے۔ نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے۔
فلم کا نام عالمگیر کے اسی سپر ہٹ گیت سے لیا گیا ہے۔
راہوں میں گاتا چلا میں، سناتا چلا ہوں، سب کو بتاتا چلا ہوں، انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی، صرف ہے پیار کی پیاسی۔
البیلا راہی کے فیس بک پیج پر فلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلم عالمگیر کے عام آدمی سے لے کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کی مشہور شخصیت بننے تک کے سفر کی کہانی ہے۔ عالمگیر شہرت کے بام عروج تک پہنچنے کے دوران جن نشیب و فرا سے گزرے، البیلا راہی میں وہی سب کچھ فلمانے کی کوشش کی جائے گی۔
شام سے پہلے آنا،
تعارف کے لیے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلم پر کام جلد شروع کیا جائے گا۔ تقریب میں موجود فواد خان نے البیلا راہی گا کر سما باندھ دیا۔ عالمگیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب میں فلم میکرز اور فواد خان کا شکریہ ادا کیا۔ فلم کے ڈائریکٹر سلطان غنی کا کہنا تھا کہ البیلا راہی کی ریلیز کی حتمی تاریخ تو ابھی نہیں دی جا سکتی، تاہم یہ فلم سن 2017 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا یہ شام۔
البیلا راہی کا اسکرپٹ فیصل ہاشمی نے لکھا ہے، جبکہ فلم کے میوزک ڈائریکٹر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے۔
کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو، یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی، محبت ملے گی۔ کبھی تم ادھر،
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں شام کے ساڑھے نو، رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ سندھ میں پاکستان رینجرز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو کراچی کے مضافات سے اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ جمعے کی رات کراچی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ عزیر بلوچ قتل، اقدام قتل اور بھتہ خوری سمیت دیگر جرائم کے متعدد مقامات میں پولیس کو مطلوب ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ 2013 میں بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ پٹھان کوٹ دہشت گرد حملے نے بھارت کے ساتھ بات چیت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ میں دہشت گردوں کے حملے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے شدہ مذاکراتی عمل کو دھچکا لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین اس حملے کے لیے استعمال ہوئی تو اس کی تہ تک پہنچا جائے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دسمبر میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج اور ان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں کی جانے والی تفتیش کے نتائج جلد سامنے آئیں گے۔
معاملہ تو بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے، لیکن بدقسمتی سے پھر ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے۔ اب اس واقعے کی تفتیش ہو رہی ہے اور میرے خیال ہے کہ بہت جلد تفتیش کے نتائج سامنے آئیں گے، قوم کے سامنے بھی آئیں گے، اور یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کا تعلق اگر پاکستان کی سرزمین سے ہے تو اس کے تحت تک جایا جائے۔
رواما پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد بھارت نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ حملہ پاکستان میں موجود کلدم شدت پسند تنظیم جیش محمد سے وابستہ شدت پسندوں نے کیا۔ اس بارے میں بھارت نے پاکستان کو کچھ شواہد بھی فراہم کیے جس کی بنیاد پر ابتدائی تحقیقات کر کے پاکستان نے جیش محمد کے متعدد شدت پسندوں کو گرفتار اور اس تنظیم کے کچھ دفاتر کو سیل کر دیا تھا۔ پاکستانی حکام اس بات کی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے۔ کئی سالوں کے تعطل کے بعد دسمبر میں پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ جامع امن مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، اور رواما کے وسط میں دونوں ملکوں کے خارجہ سیکٹریوں کے درمیان ملاقات طے تھی، لیکن پٹھان کوٹ میں حملے کے بعد بات چیت کے اس دور کو ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے رابطے ہیں اور خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کے لیے نئی تاریخوں کے تعین پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم نے لاہور میں ہفتے کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی پاکستانیوں کو دہشت زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بقول ان کے یہ محدود نوعیت کی اہلیت بھی جلد ختم کر دی جائے گی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ 2013 کی نسبت جب ان کی جماعت نے حکومت سنبھالی تھی، اب ملک کی صورتحال بدرجہ بہتر ہے۔ ہفتے کو سابق ناظم لاہور میاں عامر محمود کے والد کے انتقال پر تعزیت کے بعد وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و امان بہت بہتر ہو گیا ہے اور ملک کی اقتصادی صورتحال میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا،
ضرب عضب کے نتائج پوری قوم کے سامنے ہیں، بہت اچھے نتائج ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردی بہت کم ہوئی ہے اس ملک کے اندر. دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی پریزنس جو ہے نا وہ شو کرنا چاہتے ہیں. ہم ختم نہیں ہوئے, ہم اب تھوڑی بہت ہمارے میں سخت باقی, لیکن یہ سخت جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی.
وزیر اعظم کا دہشت گردوں میں کچھ سخت باقی ہونے کا اعتراف واضح طور پر ان واقعات کی طرف اشارہ تھا جو اس برس کے شروع ہی میں پیش آئے, جن میں سب سے نمایاں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ تھا. گزشتہ برس آپریشن ضرب عزم کی وجہ سے دہشت گردی میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی تھی, اور 2016 شروع ہوتے ہی جو کئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ یقیناً سب کے لیے تشویش کا باعث ہیں. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی سخت ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں کو نیشنل ایکشن پروگرام کی روشنی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی رائے.
دیکھیے, اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کمزور ہوئے ہیں ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ گروپس جو ہیں, اور وہ اپنی پریزنس کو دکھانا چاہتے ہیں, لیکن اگر ان کو ختم کرنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سیولین لیڈرشپ ہے, سیول گورنمنٹ ہے, ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے سیاستدانوں کو پرہیز کرنا چاہیے, اور پوری کی پوری توجہ بمیں سیاسی جماعتوں کے اس طرف ہونی چاہیے کہ معاشرے میں ہمدردی کیوں ہے کچھ لوگوں کی کہ ہاں اس قسم کے گروپس کے لیے, اور عوامی رائے عامہ کو ان کے خلاف کرنا, ذہنی طور پہ تیار کرنا, یہ کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو معاشرے میں قریبی تعلق رکھتے ہیں, اور یہ تعلق سیاستدانوں کا, لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوگوں کا, پارلیمنٹیرینز کا ہوتا ہے. تو اگر یہ اس طرف توجہ دیں تو مقصد کو حاصل کرنا اور بھی آسان ہو سکتا ہے.
ہفتے کو میڈیا سے اپنی گفتگو میں وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا.
اور آج آپ کو یہ سن کر اور بھی خوشی ہوگی کہ 5 روپے پیٹرول اور آج کم کر دیا گیا ہے, اور مٹی کا تیل بھی 5 روپے کم ہوا ہے, ڈیزل 5 روپے کم ہوا ہے.
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے باوجود کئی ماہرین اقتصادیات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں خام تیل کی قیمت جس قدر کم ہو چکی ہے, پاکستانی حکومت صارفین کو تیل کی قیمت میں اس کمی کا پورا فائدہ منتقل کرنے سے گریز کر رہی ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
شام کے مرکزی حزب اختلاف گروپ کی نمائندگی کرنے والا ایک گروپ آج ہفتے کے روز جنیوا پہنچ رہا ہے. یہ واضح نہیں کہ سعودی عرب کی حمایت والی سرکردہ مذاکراتی کمیٹی یعنی ہائرنگ نیگوسیٹنگ کمیٹی شام میں جنگ کے خاتمے کے مقصد سے ہونے والے امن مذاکرات میں براہ راست شرکت کا فیصلہ کرتی ہے یا نہیں. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ایچ این سی یعنی ہائر نیگوسیٹنگ کمیٹی کے بائیکاٹ کے باوجود مذاکرات کا آغاز کر دیا. مذاکرات کا آغاز اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا اور شام کی حکومت کے وفد کے درمیان ملاقات سے ہوا. اس وفد کی قیادت اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر بشار جعفری کر رہے ہیں. ملاقات کے بعد مستورا نے کہا کہ انہیں امید ہے وہ اتوار کے روز ایچ این سی کے وفد سے ملاقات کر سکیں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں, خصوصی طور پر ایرانی امریکیوں کو ایران کے سفر کے خطرات کے بارے میں متنبہ کیا ہے. یہ سفری انتباہ جمعے کو جاری کیا گیا جو 5 اگست 2015 سے نافذ العمل انتباہ کی جگہ لے گا. اس میں امریکی شہریوں, خصوصی طور پر ایسے ایرانی امریکیوں کو جو دوہری شہریت رکھتے ہیں, ایران میں گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کے خطرے کے بارے میں چوکنا کرنا ہے. امریکہ کا ایک بحری جہاز جنوبی بحیرہ چین میں ان مقامات سے گزرا ہے جس کی ملکیت کا دعویٰ چین کرتا ہے. امریکہ نے اسے بحری سفر کی آزادی کے نام سے موسوم کیا, جبکہ چین نے اسے سنگین طور پر غلط رویہ قرار دیا. پینٹاگون کے ایک ترجمان جیف ڈیوس نے کہا کہ یو ایس ایس کرس ویلبر کا وہاں سے گزرنا ان اہم بحری راستوں سے گزرنے کے بین الاقوامی حق کا اطلاق کرتا ہے. جنگی جہاز نے پیراسل گروپ میں ٹریٹن جزیرے کے پاس 12 بحری میل کا سفر کیا, جس پر تائیوان اور ویتنام کے ساتھ ساتھ چین بھی اپنا دعویٰ کرتے ہیں. بیجنگ میں چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین میں اپنی بحری مشق کے ساتھ امن اور استحکام کو تباہ کر دیا ہے. اس سے پہلے ایک امریکی جہاز اکتوبر میں یہاں سے گزرا تھا. پینٹاگون نے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز جنوبی بحیرہ چین میں بحری نقل و حرکت کی آزادی نامی معمول کی کارروائی کا آغاز کر رہا تھا. اڈیس ابابا میں افریقہ کے متعدد لیڈر آج ہفتے کے روز افریقن یونین سمٹ کا آغاز کر رہے ہیں. زمبابوے کے صدر اور افریقی یونین کے چیئرمین رابرٹ موگابے نے سربراہ اجلاس کا افتتاح کیا. اجلاس میں بر اعظم میں انسانی حقوق پر توجہ مرتکز کی جائے گی جبکہ برونڈی میں بحران ایجنڈے پر سر فہرست ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی بھی اس اجلاس میں شامل ہیں. مارتھا وین ڈوارف کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری مزید تفصیلات کے ساتھ.
حقوق انسانی خاص طور پر خواتین پر توجہ مرکوز کرنے کے فیصلے کے باوجود افریقن یونین ایک بار پھر توجہ سیکیورٹی کے مسائل پر مرکوز کر رہی ہے. 17 افریقی ممالک میں اس سال انتخابات ہو رہے ہیں اور اقتدار حاصل کرنے والے رہنماؤں کے لیے کیا نتائج نکلتے ہیں ان پر بھی تواتر کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے. زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے جو کہ افریقن یونین اسمبلی کے سبکدوش ہونے والے چیئر پرسن ہیں 1987 سے اپنے ملک میں برسر اقتدار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں سے متاثر نہیں ہیں جو ایسے لیڈروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو طویل عرصے سے برسر اقتدار ہوں. ان کا کہنا تھا آپ طویل عرصے سے اقتدار میں ہیں, آپ اب دوسروں کو اقتدار میں آنے کا موقع دیں. اور یہ باتیں یورپ سے آتی ہیں, ان سے کہیں کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں. یہ تھے زمبابوے کے صدر. برونڈی, جنوبی سوڈان اور دہشت گردی اور سیکیورٹی کے مسائل افریقن یونین کی سربراہ میٹنگ کے ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. برونڈی کے وزیر خارجہ ایلن نیا میٹوئے نے جمعے کے روز کہا کہ ان کا ملک برونڈی میں افریقی فوجوں کا آنے کی اجازت نہیں دے رہا. ان کے الفاظ,
We wanted to let everybody know in the council that the problems of Burundi have to be solved by Burundians through peaceful and political means, that the support that Burundi needs
ہم چاہتے ہیں کہ کونسل میں ہر شخص یہ بات سمجھ لے کہ برونڈی کے مسائل خود وہاں کے لوگوں کو پرامن اور سیاسی طریقوں سے حل کرنے ہوں گے. جو مدد و حمایت برونڈی چاہتا ہے وہ فوجوں سے نہیں چاہتا. آپ کسی بھی مدد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, ہم بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں, لیکن جب فوج کی بات آتی ہے تو ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا, یعنی فوج کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ تھے برونڈی کے وزیر خارجہ. برونڈی کو اس کے باوجود اس ہفتے افریقن یونین کے پیس اینڈ سیکیورٹی کمیشن کا رکن پھر سے منتخب کر لیا گیا ہے کہ کانفرنس کو اس مسئلے پر ابھی مزید غور کرنا باقی ہے. افریقن سربراہ اجلاس اتوار کی شام ختم ہوگا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے آئندہ صدر منتخب ہونے کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدوار آئیووا میں مصروف عمل ہیں اور پیر کے روز ملک کے پہلے کاکس سے قبل اپنے حریفوں کو ہدف بنا رہے ہیں. ریپبلکن امیدواروں میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیووا میں رائے عامہ کے جائزوں میں برتری حاصل ہے اور وہ نیو ہیمپشر میں اپنی مہم چلا رہے ہیں جہاں 9 فروری کو نامزدگیوں کا دوسرا مرحلہ ہوگا. آئیووا میں ٹرمپ کے حریف سینیٹر ٹیڈ کروز کاکس سے 2 روز پہلے رائے دندگان کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روز پرائمری سیزن کے دوران بحث میں اپنی بدترین کارکردگی کے بعد سنبھلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز کہتے ہیں کہ مجھے میڈیا کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے بارے میں کوئی تشویش نہیں. یہ کوئی حیران کن بات بھی نہیں کہ میں عوامی میڈیا کے لیے پسندیدہ امیدوار نہیں ہوں. میں امریکی عوام کا امیدوار بننے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے متعدد ایسے ریپبلکن دیکھے ہیں جو عوامی اور بنیادی میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں. جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن رائے عامہ کے جائزوں میں معمولی برتری کے بعد اطمینان میں نہیں, انہیں اپنے حریف برنی سینڈرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا سامنا ہے. کلنٹن کو اپنی انتخابی مہم میں ایک بار پھر اپنے نجی کمپیوٹر کے استعمال پر کنٹروورسی کا سامنا ہے. انہوں نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اپنا ذاتی کمپیوٹر دفتری ای میلز کے لیے استعمال کیا تھا. یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آئیووا میں اس صورتحال کے اثرات کیا رہیں گے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی رہائش گاہ پر ان کے غیر محفوظ ذاتی کمپیوٹر میں کئی ایسی ای میلز موجود ہیں جن میں انتہائی خفیہ معلومات ہیں اور ان ای میلز کو عوامی سطح پر شائع نہیں کیا جائے گا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ سراغ رسان اداروں کی درخواست پر 7 یا اس سے کچھ زیادہ ای میلز کو روک لیا گیا. میں ان ای میلز کے مشتملات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ کہ آیا وہ ان کے نجی کمپیوٹر سے بھیجی گئی ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں. یہ پہلا موقع نہیں جب صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ای ایمیلز کی وجہ سے صورتحال کا سامنا ہے. یہ ایمیلز اس وقت انہوں نے ذاتی کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ارسال کی تھیں جب وہ امریکی وزیر خارجہ تھیں. تازہ ترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آئیووا کاکس میں محض 3 روز باقی ہیں. یہ پہلا ایونٹ ہوگا جس میں عوام اپنی اپنی جماعت کی طرف سے آئندہ صدر کے لیے نامزدگیاں کرتے ہیں. یہ واضح نہیں ہوا کہ ان ایمیلز کا کاکس کے نتائج پر کیا اثر پڑے گا. امریکہ اور برازیل کے صدور صاحبان زیکا وائرس کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. دونوں لیڈروں کے درمیان جمعے کے روز ہونے والی گفتگو کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک بیان میں بتایا گیا کہ صدر باراک اوباما اور ڈلما روسیف دونوں اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ بہتر ویکسین تیار کرنے اور وائرس پر کنٹرول کے لیے دوسری ٹیکنالوجیز پر کام کرنے میں تیزی لانے کی ضرورت ہوگی. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ زیکا وائرس امریکی خطے میں پھیل رہا ہے اور 40 لاکھ افراد کو متاثر کر سکتا ہے. برازیل میں ایک اندازے کے مطابق اس وائرس کا تعلق 4000 کیسز سے بتایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں نوزائیدہ بچوں کے سر اور دماغ غیر معمولی طور پر چھوٹے ہو جاتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں برسوں کا وقت لگ سکتا ہے. صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ملک بھر میں طالب علموں کو اسکول میں بھی کمپیوٹر سائنس سیکھنے کے موقع فراہم کرنے کے اپنے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا. صدر نے توجہ دلائی کہ معیشت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اساتذہ اور بزنس لیڈر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس اب معاشی مواقع کے لیے نئی بنیادی مہارت ہے جس کا جاننا ضروری ہے. صدر نے تمام طالب علموں کے لیے کمپیوٹر سائنس متعارف کرانے کے اقدام کا حوالہ دیا جو ریاستوں میں 4 ارب ڈالر فنڈس فراہم کرے گا, جبکہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور کارپوریشن فار نیشنل اور کمیونٹی سروس کو براہ راست 100 ملین ڈالر دیے جائیں گے جس سے کمپیوٹر سائنس کے اساتذہ کی مدد اور ٹریننگ ہوگی. صدر نے گورنروں, میئر صاحبان, تعلیمی قائدین, فلاحی رہنماؤں, کریئیٹو میڈیا اور ٹیکنالوجی کے ماہرین پر زور دیا ہے کہ وہ ان کوششوں میں شریک ہو جائیں. بحیرہ ایجین میں نقل مکانی کرنے والے 10 افراد جن میں 5 بچے ہیں اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی کشتی ڈوب گئی. یہ لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. ترک خبر رساں ادارے ڈوگان نے کہا کہ 43 افراد کو بچا لیا گیا. ترک ساحلی محافظ ترکی کے مغربی ساحل سے روانہ ہونے والی اس کشتی سے بچ جانے والے افراد کو تلاش کر رہے ہیں. بچ جانے والے ایک شخص نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ کم سے کم 20 احباب لاپتہ ہیں. ڈوبنے والی کشتی میں شام اور افغانستان سے آئے ہوئے لوگ سوار تھے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یمن میں بڑے پیمانے پر لوگ مسلسل بھوک کا شکار ہیں اور یہ ایسا بحران ہے جسے لوگ بھول چکے ہیں. مشرق وسطی کے سب سے غریب ملک میں قحط کا اندیشہ ہے جہاں سعودی قیادت میں قائم اتحاد کی طرف سے بمباری اور محاصرہ جاری ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کی نصف سے زائد آبادی یعنی لگ بھگ 1.44 کروڑ افراد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے. مشرقی چین میں جمعے کو دیر گئے ایک کان میں پھنسے 4 کانکنوں کو بچا لیا گیا. حکام نے بتایا کہ وہ جپسم کی کان میں 36 روز سے پھنسے ہوئے تھے. ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے. کم از کم 13 کانکن لاپتہ ہیں اور خیال ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. شانڈونگ صوبے میں گزشتہ ماہ کان کے ڈہ جانے کے بعد 11 کانکن باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے. حادثے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور فرانس کے بحر اوکیانوس ساحل کی طرف ایک خراب ہونے والے باربردار جہاز کو لایا جا رہا ہے اور امدادی ٹیمیں اسے ساحل کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں. جہاز کے کپتان اور 22 افراد پر مشتمل عملے کو منگل کے روز اسپین کے ہیلی کاپٹر نے بچا لیا تھا. ماڈرن ایکسپریس نامی جہاز میں 3600 ٹن لکڑی لدی ہے. جہاز کے خراب ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی. اور اب کچھ کھیلوں سے. جمعے کے روز ٹینس کی نمبر 1 ڈبلز جوڑی نے آسٹریلین اوپن کے فائنل میچ میں چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والی آڈریا بلاکووا اور لوسی براڈیکا کو ہرا کر ڈبلز مقابلہ جیت لیا. سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنجس کی خواتین کے گرینڈ سلام ڈبلز مقابلوں میں یہ 12ویں کامیابی تھی, جبکہ بھارت کی ثانیہ مرزا کی یہ 3ری کامیابی تھی. یہ 3 ٹائٹل ثانیہ نے مارٹینا ہنجس کے ساتھ مل کر جیتے ہیں. یہ جوڑی اب تک 36 ڈبلز میچ جیت چکی ہے اور ومبلڈن اور US Open کی چیمپئن ہے. ثانیہ مرزا کہتی ہیں کہ میری پارٹنر کی وجہ سے ہمارے لیے ناقابل یقین سال ہے. ہم چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سب ریکارڈ قائم کرنا زبردست تجربہ ہے. مارٹینا نے اپنی مخالف جوڑی کے بارے میں کہا کہ آپ 2 گرینڈ سلام جیت چکی ہیں, اس لیے آپ سے مقابلہ سخت تھا. خبریں ختم ہوئی.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شمالی کوریا اپنے عوام اور بین الاقوامی برادری کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا ہے. امریکی کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت میں شمالی کوریا پالیسی کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سنگ کم نے شہادت دیتے ہوئے کہا تھا کہ شمالی کوریا بدستور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہا ہے. ایٹمی ہتھیاروں اور اس کو لے جانے والے ذرائع کی تیاری اس کی اسٹریٹجک قومی پالیسی کی ترجیح اول ہے. وہ یہ سب کچھ اپنے عوام کی خوشحالی کو داؤ پر لگا کر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کے انسانی حقوق کو بھی پامال کر رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کے جواب میں امریکہ نے شمالی کوریا پر واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ نے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ اپنے فوجی اشتراک اور تعاون کو مزید مستحکم بنایا ہے اور انہیں جدید طرز کے ترقی یافتہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف مدافعتی اقدامات کیے ہیں تو دوسری طرف شمالی کوریا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ جولائی میں امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا تھا اور پہلے سے عائد شدہ پابندیوں پر نظر ثانی کر کے انہیں موجودہ حالات کے مطابق ڈھالا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ شمالی کوریا دوسرے ناموں یا کمپنیوں کے ذریعے ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ ماضی میں امریکہ کی کوششوں سے اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی ایک بڑی شپنگ کمپنی پر بھی پابندی لگائی تھی اور اس کمپنی کے جہاز کسی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ نتیجتاً اب یہ بحری جہاز اپنے ملک تک محدود ہو گئے ہیں اور اب کوئی غیر ملکی جہازران کمپنی اس کمپنی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتی۔ اسی طرح شمالی کوریا کو سیاسی طور پر یکو تنہا رکھنا بھی اہم ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا کہ جب شمالی کوریا اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں اور وعدے پورے نہیں کرتا اس وقت تک اسے بین الاقوامی برادری کی کارروائیوں میں شریک نہ کیا جائے۔ امریکہ اور اس کے سفارتی شراکت دار جنوبی کوریا، جاپان، چین اور روس نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکا جائے۔ خصوصی نمائندے کم نے کہا کہ شمالی کوریا سے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسے تمام اقدامات سے گریز کرے جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے یا بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اس کے شراکت دار مدافعت، دباؤ اور سفارتکاری کے ذریعے شمالی کوریا کو یہ سخت اور واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پڑوسی ملکوں کو دھمکانا بند کرے اور اپنے عوام کے انسانی حقوق کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا۔ اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease.
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
We can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do,
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کارپول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ برائس کہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے، سیلاب اسی سے آتے ہیں، اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس و ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے سے ہم آپ کو خبروں میں بتاتے آئے ہیں کہ نیو ہورائزنز پروب نے نظام شمسی کے سب سے چھوٹے اور دور افتادہ سیارے پلوٹو کی تصویریں بھیجنے کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے اس خلائی جہاز کی کھینچی تصاویر پیش کی ہیں جو اس پروب نے پلوٹو کے قریب سے گزرتے ہوئے بنائی۔ نیو ہورائزنز کو 10 سال کا عرصہ لگا اور وہ نظام شمسی سے گزرتا ہوا 3 ارب میل کی مسافت طے کر کے پلوٹو کے قریب سے گزرا۔ وائس آف امریکہ کی زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق انتہائی اعلی معیار کی ان تصویروں سے سائنسدانوں کو مدد ملے گی کہ وہ نظام شمسی کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر سکیں کہ آخر یہ نظام کیسے تشکیل ہوا اور پھر ممکنہ طور پر اس کی ترقی کے مراحل کن ادوار سے گزرے۔ نیو ہورائزنز نے پلوٹو کی قریبی تصاویر اس وقت لی جب یہ قریب 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے پاس سے گزرا۔ ناسا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان تصویروں سے 2 معلومات فراہم ہوئی ہیں جو انہیں نظام شمسی کے باہر کے کنارے پر واقع سیارے کے بارے میں پہلے حاصل نہیں تھیں۔
We have found that at least parts of Pluto are very young. They don't have any craters.
نیو ہورائزنز مشن میں جیولوجی اور جیو فزکس کے جان سپینسر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ پلوٹو کے کچھ حصے بہت نئے ہیں، ان میں آتش فشانوں کے دھانے بھی نہیں جن کی موجودگی قدیم تہوں میں متوقع ہوتی ہے، اس لیے پلوٹو اندرونی طور پر فعال کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو لینڈسکیپ تشکیل ہو رہا ہے اس کے عملی پہلو کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ خلائی جہاز نے منگل کے روز پلوٹو کے قریب سے لی جانے والی تصویروں سے پہلے بھی ایک انتہائی شاندار تصویر ارسال کی تھی۔ قریب سے لے جانے والی ان تصویروں سے ایک وقت میں دھندلے علاقے اور مقام بھی واضح طور پر نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک کو تو سیارے کا دل ہی کہا جاتا ہے۔ ناسا سائنسدان کہتے ہیں کہ پلوٹو پر پہاڑوں اور پانی کے آثار اس نوعیت کے ہیں جس کی پہلے توقع نہیں کی جا رہی تھی۔
So these mountains are rising out of a relatively smooth terrain, which in and of itself is surprising also.
نیو ہورائزنز مشن میں ڈیپٹی پروجیکٹ سائنسدان کیتھی آلکن کہتی ہیں کہ یہ پہاڑ نسبتاً ہموار زمین سے ہی بلند ہو رہے ہیں، جو بذات ہی ایک حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اس جگہ پر زیادہ آتش فشانی دھانے ہوں گے یا پورے سیارے پر ہی یہ صورت ملے گی، اور اب یہ پہاڑ جو قریب 11,000 فٹ بلند ہے واقعتاً حیران کن صورت ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انہیں ان تصویروں پر تحقیقی کام مکمل کرنے میں سال بھر کا عرصہ لگ جائے گا، لیکن ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ پلوٹو کے بارے میں پرانے نظریات کو تبدیل کر چکا ہے۔ نیو ہورائزنز کی ٹیم اس بارے میں بھی انتہائی خوش ہے کہ خلائی جہاز کو پلوٹو کے ارد گرد واقع متعدد چاندوں کے ساتھ ٹکراؤ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قریب سے بنائی گئی ایک تصویر سے بہت حیران کن معلومات حاصل ہوئیں۔
We look at Charon and we find, oh, the thing has, doesn't have enough craters on it. It must be active.
نیو ہورائزنز کے کلیدی تفتیش کار الین سٹرن کہتے ہیں کہ ہم نے شیرون کو دیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ پلوٹو کی سطح پر آتش فشاں پہاڑوں کے دھانے نہیں، لیکن اسے فعال ہونا چاہیے، کم سے کم حالیہ برسوں میں ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس مختصر سی دنیا میں جو سائز کے اعتبار سے ٹیکسس کے برابر ہے، کینینز بھی موجود ہیں جو گرینڈ کینین سے بھی کہیں پرانے ہیں اور جنہیں ٹیکنوٹونکس نے تشکیل کیا ہے۔ امریکہ پلوٹو تک پہنچنے والا پہلا ملک ہے۔ اپنے اس تازہ ترین خلائی مشن کے ساتھ اب یہ نظام شمسی کے ہر سیارے تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اور کتنی دنیائیں ہیں ہماری اس دنیا سے باہر۔ آج تو بس یہیں تک۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کا
اختتام کریں، ایک خبر آپ کو سناتے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق ترکی کے مغربی ساحل کے قریب یونانی جزیرے لیسپاس کے قریب پناہ گزینوں کا ایک جہاز ڈوبنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ 75 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ترک ساحلی محافظوں نے بتایا کہ 9 افراد ایک ڈوبنے والے جہاز میں پھنس کے رہ گئے تھے، جبکہ امدادی گشتی کشتیوں نے 75 افراد کو بچا لیا، جبکہ باقی بچانے والوں کی تلاش کا کام جاری رکھا گیا ہے۔ ڈوبنے والی کشتی میں شام اور افغانستان سے آئے ہوئے افراد سوار تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر کرٹس بائنم۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اب اگلا پروگرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے روز آپ پروگرام سنتے ہیں کچھ تو کہیے، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز۔ تو پروگرام، ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے۔ اب بہجت کو آج کے نیوز شو سے اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ۔